تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
اور کل تفصیل سے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کل تفصیل کے ساتھ میں عرض کر چکا ہوں کہ بینک میں یہ بینک کا جو سود ہوتا ہے وہ سود ہے, حرام ہے, اس کا لینا اس کا استعمال کرنا سب ناجائز ہے. اس لیے یہ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کو بینک کے آمدنی کے اوپر گزارا کرنے کے لیے بھی رکھنا درست نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یہاں پر قسم کے قائم کریں, بعض جگہ قائم ہو رہے ہیں, امریکہ میں بھی بعض ادارے اس قسم کا کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کا کوئی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض لوگ نوافل جماعت سے پڑھانے کو کہتے ہیں, جس طرح تصویر کی نماز, کیا اس کو جماعت سے پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفلوں کی جماعت ناجائز ہے, اور جماعت سے فرائض کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے, نفلوں کی جماعت کرنا جائز نہیں ہے, ہاں وہ طرح تصویر ہو یا کوئی اور بھی نفل نماز ہو اور کسی بھی حالت میں ہو تو ناجائز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی ہر نماز کو گھر میں پڑھنا افضل ہے پر اس وقت مسجد میں پڑھنے کے سوائے فرض نماز, فرض نماز سے جماعت سے پڑھنی ہے, باقی اور کوئی نماز جماعت سے نہیں پڑھنی, اور اس کو تنہائی میں پڑھنا افضل ہے, اسی میں زیادہ ثواب ہے. اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو زیادہ ثواب سمجھنا یہ بالکل غلط ہے. تہجد کی نماز بھی اسی طرح کہ وہ اس میں جماعت کرنا درست نہیں ہے. اکا دکا کوئی آدمی بغیر کسی خاص اہتمام کے, بغیر لوگوں کو دعوت دیے ہوئے ایک دو آدمی کھڑے ہو گئے انہوں نے نماز پڑھ لی تو جائے, لیکن افضل پھر بھی یہی ہے. رمضان میں جو وہ پڑھتے ہیں وہ حقیقت میں وہ بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں طیبہ میں دو تین کام ایسے ہو رہے ہیں جن کا کوئی ثبوت قرآن سنت سے نہیں, ان میں سے ایک یہی مثلاً وہ جو آخری عشرے میں جو قیام اللہ کے نام سے پڑھا جا رہا ہے وہ ترقی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں آگے, اور اسی طریقے سے ختم قرآن کے وقت جو دعا کرتے ہیں نماز کے اندر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے وہاں سے علماء سے بھی گفتگو کیا, کوئی ثبوت نہیں کر رہا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوافل کی جماعت جائے تھے, امام شافعی کے نزدیک, اور ان کا استدلال صرف ایک پورے سفر حدیث میں صرف ایک واقعہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اللہ کے عباس ایک چھوٹے بچے تھے, 10 سال کی عمر تھی حضور حضرت اللہ کی وفات کے وقت, اس سے پہلے ظاہر جیسے یہ واقعہ ہے تو 10 سال سے بھی کم عمر تھی. تو ایک مرتبہ حضرت اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ رہے تھے, یہ خود جا کر پیچھے کھڑے ہو گئے ان کے, تو وہ بچے تھے اور کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی اہتمام مطالعہ کے کھڑے ہو گئے, تو اس لیے آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا. بس پورے مسئلے حدیث میں آمد وسلم کے حیات طیبہ میں تحجد کو جماعت سے پڑھنے کا صرف یہ ایک واقعہ ہے جس میں آمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک بچے. تو اب اس کو بات ایمان شاخ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی کہ جماعت ہو سکتی ہے, لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سراحتن کہ نوافل کو تنہائی میں پڑھنا بہتر ہے. اور یہ واقعہ جو پیش آیا یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا, اتفاقا اگر آج بھی کوئی ایک آدمی دو آدمی کھڑے ہو جائیں بغیر کسی خاص دعوت کے تو دو آدمی پڑھ لیں, لیکن بڑی جماعت کرنا, اس کے لیے اہتمام کرنا, دعوت دینا لوگوں کو, یہ درست نہیں. سبینہ سے ترالی میں ہوتا ہے رمضان
میں
تراویح کے اندر, وہ نہیں یعنی اس میں تراویح کے اندر یعنی تراویح کے بیچ میں کرتے ہیں صبح تک پڑھتے جائیں.
شبینہ تراویح میں ہوتا ہے, نوافل میں نہیں ہوتا, تراویح کی 20 رکعت میں ہی وہ 3 روز میں قرآن ختم کرتے ہیں یا 4 روز میں ختم کرتے ہیں, لیکن
بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ نہیں. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, ایک بات اصول یاد رکھنی چاہیے, اور یہی بنیادی فرق ہے سنت اور بدعت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے دین کا دین ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے. تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دین ہے. اور آپ کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لے یا کوئی طریقہ تیار کر لے اور اس کو دین کا حصہ بنا تو یہ دین نہیں ہوتا, چاہے دیکھنے میں وہ اچھا لگتا. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ مغرب کے تین رکعتیں ہیں, مغرب کی تین رکعتیں سوال. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ وہ تین رکعت کا جو تین کا جو ادر ہے یا تو کچھ اور سا ہے تو تین کے بجائے چار رکعتیں پڑھ لیتا, تو چوتھی رکعت جو اگر پڑھے گا تو بتائیے اس نے کوئی گناہ کیا؟ چوتھی رکعت جو ملائی تو اس میں آخر اس میں قرآن پڑھا نے کریم کی تلاوت زیادہ کی, اس نے رکوع زیادہ کیا, سجدے زیادہ کیے, اللہ کا نام زیادہ لیا, لیکن کیونکہ اپنی طرف سے لیا اس واسطے نتیجے کہ وہ رکعت قبول نہیں ہوئی, وہ تین کو بھی لے لے گی, وہ تین بھی صحیح نہیں ہوگی, اس لیے اپنی طرف سے. تو دین نام ہے اتباع کا بھی اختیار, ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے دین. تو جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کرے آدمی تو وہ درست ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے, اب اس میں تیجا دسواں چالیسواں کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں, کوئی برا تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. اب قرآن شریف پڑھنے کو کیوں روکتے؟ تو قرآن شریف پڑھنے کو روکنا درحقیقت قرآن شریف پڑھنا روکنا نہیں ہے, بلکہ اپنی طرف سے جو پابندیاں عائد کر لی ہیں کہ صاحب تیسرے دن ہوگا, دسویں دن ہوگا, چالیسویں دن ہوگا, نہیں آئے گا تو اس کو برا مانیں گے وغیرہ وغیرہ, تو یہ سب باتیں جو ہیں اس نے اس کو بلا کرنا. تو چاہے دیکھنے میں وہ کام اچھا لگتا ہو لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے, وہ دین نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں ہے, وہ بدعت ہے, اس کو چھوڑنا ضروری. تو اسی طریقے سے یہ کوئی شخص صبح کے دو فجر کو آئے, فجر کے دو دن سے آج کے پاس ٹائم جا رہا ہے دو بجے چار بجے پڑھنے کو, تو کیا اس نے گناہ کیا؟ عبادت ہی جا رہی ہے لیکن وہ گناہ ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں. ایک دلچسپ واقعہ میرے بزرگ تھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, میرے والد کو خواب میں دیکھا, مفتی امام شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے جیسا نہیں, خواب میں دیکھا تو وہ ایک بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور بلیک بورڈ کے اوپر انہوں نے چاک سے ایک کا ہنسا لکھا. ایک لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک کا ہنسا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے دائیں طرف ایک زیرو بنا دیا, تو پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ کہا کہ دس ہو گیا. پھر اور ایک زیرو بنا دیا, یہ کیا ہو گیا؟ کہ یہ سو ہو گیا. پھر ایک اور زیرو بنا دیا, نقطہ زیرو, تو ہمارا اردو میں جو نقطہ زیرو ہوتا ہے اس کے بعد نقطے کسی کا نقطہ ڈال دیا, تو دس ہو گیا, سو ہو گیا, ہزار ہو گیا, دس ہزار ہو گیا. کہا کہ دیکھو جتنے بھی یہاں پر نقطے لگاتے جاؤ تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں, دس ہے. لیکن اگر اب اس کو مٹا دیا نقطوں کو, سرکار کے یہ نقطہ بائیں طرف لگاؤ, ایک کے بائیں طرف, یہ کیا بنا؟ یہ پوائنٹ ون ہو گیا, پوائنٹ ون ہو گیا, یعنی آشاریہ ایک, یعنی ایک کا دسواں حصہ ہو گیا. اور یہاں بھائی نقطہ تو کیا ہوا؟ پوائنٹ زیرو ون ہو گیا. تو یہ سو ایسا ہوگا, اور اگر تو پوائنٹ زیرو زیرو ون ہوگا, ایک ہزار ایسا ہوگا. تو ادھر نقطے لگاتے جاؤ تو یہ گھٹتے جا رہا ہے. فرمایا کہ دائیں طرف سے نقطے لگ رہا ہے یہ سننا ہے, اور بائیں طرف سے نقطے لگ رہا ہے یہ میرا, اس کو اصل چیز کو بھی کم کرتی جا رہی. تو درحقیقت یہی بنیادی چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو چیز ثابت ہے وہ سننا, اور جو آپ سے ثابت نہیں ہے پھر بھی دین کا حصہ بنا دیا گیا اس کو, تو وہ بھی بیس رکعت
اور
اس کا آٹھ رکعت
کا جو سلسلہ
ہے وہ تو موجود ہے. ایک اور سوال ہے کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, چاہے جماعت صحیح کام کر رہی ہے, جماعت کو ساتھ دینا چاہیے یا نہیں, ان کا قائد وغیرہ صحیح ہے یا نہیں, برائے ہو رہا ہے تبلیغی جماعت؟ الحمد للہ اس وقت جتنی جماعتیں اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی ہیں ان میں سب سے بہتر, سب سے مفید اور جس کا فائدہ الحمد للہ سب پہنچ رہا ہے الحمد للہ, یہ جماعت بہت اعلیٰ درجے کا کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو ضرور اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور خاص طور سے ان ممالک جہاں کوئی اور صحبت کا راستہ میسر نہیں ہے, دین سیکھنے کا راستہ میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جہاں پر بھی یہ جماعت موجود ہے اس کے اندر اس کا نصف تعاون کرنا چاہیے, اس کے اندر شامل ہونا چاہیے, اس کو اس کی مدد ضائع کرنا چاہیے. ایک پوچھا ہے کہ کیا صحیح طور پر عورتوں کو بال کٹوانے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بال کٹوانے سے منع کیا, اور بال کٹوانے سے منع کیا ہے کہ جس سے بال نمایاں طور پر کم ہو جائے, ایسا کٹوانا جس سے بال نمایاں طور پر کم ہو جائے یہ عورتوں کے لیے منع ہے. البتہ تھوڑا بہت اگر کسی وجہ سے کاٹنا ہو تو اس کی اجازت ہے, دو ایک دو انگشت کے قریب اگر کاٹنا ہو. عورتوں کا ہاتھوں اور پیروں سے ناخن بڑھانے اور ناخن پالش لگانے کی ضرورت ہے وضو کی کیا کیفیت رہتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ناخن بڑھانا یہ بالکل خلاف سنت ہے, اور کم از کم 40 دن میں ایک مرتبہ ناخن کا کاٹنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے, کاروبار ہو یا اور اس سے زیادہ کو چھوڑنا یہ جائز نہیں. ناخن پالش کا یہ حکم ہے کہ ناخن پالش بغیر خود لگانا ناجائز نہیں ہے, لیکن ناخن پالش کی وجہ سے کیونکہ وضو کا پانی ناخن تک نہیں پہنچتا اور غسل کا پانی نہیں پہنچتا, اس لیے جس زمانے میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں تو اس صورت میں اگر وہ وضو کریں گے تو اس صورت میں پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا, وضو اور غسل درست نہیں ہوگا, اس لیے نماز نہیں ہوگی. یا نماز پڑھنے کے زمانے میں ان کو ناخن پالش لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے, باقی جس زمانے میں نماز نہ پڑھنی ہو تو اس زمانے میں اگر وہ لگائیں تو اس کی گنجائش ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کا لیکچر میں ایک ہی کمرے میں لیکچر کرنے والے مرد کے سامنے بیٹھ کر سننا اور سوال جواب کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور احسن صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی عورتوں کو الاؤ کیا تھا. یہ جو صاحبان یہ فرماتے ہیں کہ احسن صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الاؤ کیا تھا اپنی محفل میں شامل ہونے کو, تو ان سے پوچھ لیجیے کہ کہاں انہوں نے پڑھا ہے, اس لیے کہ کسی کتاب میں میرے بہرحال تقریباً 35 سال مجھے ہو گئے ہیں قرآن حدیث کو پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے, مجھے کوئی ایسی حدیث میرے دل میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اپنی محفل میں عورتوں کو بٹھا کر پڑھا کو شریک کیا ہو اس طرح کے وہ عورتیں سامنے. یہ ہو سکتا جب تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے, آپ کو معلوم ہے کہ پردے کے احکام سنچار ہجری سے پہلے نہیں آئے تھے. سنچار ہجری یعنی آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے 4 سال تک عورتوں کو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. 4 ہجری میں یعنی مدینہ منورہ میں آپ کی ہجرت فرمانے کے 4 سال کے بعد حجاب کے احکام نازل ہوئے. اس کے بعد کوئی ایک واقعہ بھی میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس طرح سامنے بٹھا کر مردوں کے ساتھ مکس گیدرنگ کر کے اور کوئی خطبہ یا بات فرمایا ہو یا اس کی اجازت دی ہو. یہ جو صاحبان یہ فرماتے ہیں پوچھنے کے بعد ان سے پوچھ لیجیے کہ انہوں نے کہاں ایسا پڑھا ہے. اگر امام پورا محراب کا خراب ہو کر نماز پڑھایا تو کہتا ہے بعض جگہ مسجد پوری خالی ہوتی ہے پھر بھی امام صاحب پوری محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں, صحیح کیا ہے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام محراب کے اندر پورے محراب کے اندر نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اس کے کم از کم پاؤں یا پاؤں کا کچھ حصہ محراب سے باہر ہونا چاہیے, یہ آداب ہے. اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو ادب کے خلاف ہے, باقی نماز ہو جائے گی, نماز ہو جاتی ہے. تو بہرحال جو اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو اس کو نرمی سے محبت سے ملازمت سے بتلا دینا چاہیے, توجہ دلا دینی چاہیے, اور لیکن اس کو بہت بڑا ایشو بنانا نہیں چاہیے جس سے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو. یہ صاحب نے کسی نے شاید پوچھا ہے کہ آئی مس یو یور لیکچر یسٹرڈے, مائی کوشچن ریلیٹ ٹو مارٹگیج سسٹم ان یو ایس اے وت ریگارڈ ٹو بائنگ اے ہاؤس اور پراپرٹی, از اٹ الاؤڈ؟ کل میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور میں کر چکا ہوں کہ یہ طریقہ جو رائٹ ہے اس وقت وہ سود پر مشتمل ہے اور کسی بینک کے ذریعے پیسے حاصل کر کے مارکیٹ پر مکان خریدنا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. البتہ بعض مسلمانوں نے کچھ ادارے قائم کیے ہیں, بعض مسلمانوں نے کچھ ادارے قائم کیے ہیں جن میں وہ صحیح اسلامی طریقے پر ہاؤسنگ کر رہے ہیں, ہاؤس فائنینس, تو اس ان کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے. جیسے میں جانتا ہوں ٹورنٹو میں ایک کیلیفورنیا میں اس بیمار پراپرلی ڈریسڈ اینڈ آر دے الاؤڈ ٹو پے ٹو پے بیہائنڈ میں, یہ پراپرلی ڈریس کے معنی گئے ہیں. اگر یہ مطلب یہ ہو کہ دے آر پراپرلی ڈریس یعنی دے آر فلفلنگ دی ریکوائرمنٹ آف حجاب, یعنی دیٹ کیس اٹ از الاؤڈ ٹو اسٹینڈ بفور مین, to when offering the prayer, but it is not a desirable act for women to attend the prayers in the mosque, because the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that the prayer of a woman in her house is far more rewardable than her offering prayers in the mosque. This is a very authentic hadith reported in Bukhari and Muslim both, and so much so that the Holy Prophet has said that if a woman offers her prayer in the room of her house, it is better for her than praying in the courtyard of her house. And her offering prayers in the courtyard of her house is far more better than praying in the mosque, even if she observes the hijab. What is the proper Islamic dress for women? Is a veil on face allowed or disallowed? I have explained this question yesterday when talking on the question of hijab, and said that
we'll play the whole program in the radio program.
That
whole speech.
And the whole speech will be, inshallah, will be delivered on the radio, inshallah. You will listen to it, inshallah. Is a woman allowed to leave Islamic organization comprised of men? It depends on the nature of the organization. The organization may be for female, for the affairs of the female one. Then, and the organization may also be to run the affairs of men. Generally, it is the order of the Holy Quran and Sunnah that ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. And the Holy Prophet has, sallallahu alaihi wasallam, has prohibited for a woman to be head of the state. And this problem and this issue has also been discussed in detail in my previous lecture on the question of hijab, and inshallah you will listen to it. Can a Muslim male speak to a female? Female? What are the specifications? Stipulation?
Above.
Can a Muslim male speak to a female about?
A gathering,
no?
Yeah, I think in a gathering.
That makes
sense.
That makes
sense, yeah.
What are the specifications or stipulations? I don't know. I didn't follow the
question. Next question.
However, a Muslim male can speak to a female. There is no restriction on it. Unless there is a fear of some fitna. Is listening to music haram? So actually the music has also been prohibited by the Holy Prophet. Chicken is cut by machine with the tape for saying Allahu Akbar. Are those chicken halal? Actually, unless I am fully aware of the way of crossing, I can't answer this question. The basic principle is that the recitation of the name of Allah subhanahu wa ta'ala is a prerequisite for proper slaughtering an animal, on each animal. And there should be a real reciter of the name of Allah. The reciter by tape recorder is not enough. It should be recited by a human being, and on each animal. And so I don't know what procedure is adopted in this
here the chicken is going on the machine, yeah. And there is a knife step,
yes.
Automatic knife,
yes.
And the knife is cutting the chicken, but the tape recorder is saying Allahu Akbar, Allahu Akbar.
But there are certain other methods adopted in other countries. I have seen it in Durban in South Africa, where the chicken comes to the machine, but there is a man, a Muslim, standing with knife who cuts the throat. So if this way, in this method is adopted, the chicken is halal. But there are various methods adopted in various slaughtering houses. So unless I see it and totally aware of all the procedures, it is difficult for me to give an answer, and a general answer. Anyhow, there is where the recital of the tape recorder is not enough.
I think we should go to the topic now.
Yeah.
So, do we still need it?
I'm okay with it.
All these things are for people. So,
we are
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ابھی ایشا سے پہلے جو میں نے گفتگو کی اس میں آخری حصے میں حقوق العباد کا کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا. اسی حقوق العباد کا ایک حصہ غیبت ہے اور جو آج کے لیے ایک موضوع قرار دیا گیا تھا. اس کے بارے میں چند ضروری گزارشات چند منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے لوگ غیبت کا مطلب نہیں سمجھتے کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ غیبت کو قرآن کریم نے اتنا سخت منع فرمایا ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے برابر ہے. یعنی ایک تو انسان کا گوشت کھانا, انسان بھی مردہ اور مردہ بھی بھائی, اس کا گوشت اگر کوئی کھائے تو جتنی خطرناک اور جتنی گھناؤنی بات وہ ہے اتنی ہی کسی مسلمان کی غیبت کرنا بری بات ہے. غریب غیبت کیا ہوتی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تعریف بیان کروا دی. ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ, کہ اپنے کسی بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا جس کو وہ ناپسند کرے. کسی اس کے پیٹھ پیچھے جب موجود نہیں ہے وہ ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرے, یعنی اگر وہ سنے کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اس کو برا لگے گا. یہ ہے خبر. انہوں نے صحابی نے دوسرا سوال کیا کہ رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول, کہ اگر اس بھائی میں میرے جس کا میں غیبت کر رہا ہوں, اگر جس برائی کا اس کی ذکر کر رہا ہوں اگر وہ برائی واقعہ تھا اس میں ہو موجود تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھر بھی غیبت ہوگی, کہ ایک شخص میں وہ برائی موجود ہے اور تم واقعی سچی بات کہہ رہے ہو کہ اس میں وہ برائی موجود ہے, پھر بھی اگر اس کے پیچھے تم اس طرح بیان کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو یہ غیبت ہوگی. اگر اس میں وہ بات ہے ہی نہیں, وہ عیب ہے ہی نہیں جسے اس کا بیان کر رہے ہو, تب تو دو گناہ ہیں, ایک غیبت ایک بہتان, جو بہتان بھی مانا اور غیبت بھی کی. اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے تو بہتان نہیں ہے لیکن کم از کم غیبت ضرور ہے, غیبت کے گناہ بھی موجود ہے. لہذا یہ جو بات اوقات ہم لوگ اپنی گفتگو کے اندر کہتے ہیں کسی کی بات کرتے ہوئے کہ بھائی میں کوئی غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں سچی بات کہہ رہا ہوں, تو سچی بات کہنے کے باوجود غیبت ہے, اس لیے کہ اگر وہ سنے گا تو اس کو برا لگے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ مشہور ہے بعض لوگوں میں, کہ جو آدمی فاسق ہو یعنی گناہوں کا عادی ہو اس کی غیبت کرنا ناجائز ہے, اس کی غیبت کرنا جائز. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, یاد رکھیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں ایسے گناہ کرتا ہو جس کو گناہ کر وہ فخر کرتا ہو اور گناہ کو اگر دوسروں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو وہ کوئی برا نہ مانے, تو اس صورت میں تو غیبت نہیں ہوگی. مثلا ایک شخص ہے فرض کرو کہ وہ علانیہ شراب پیتا ہے اور اس بات کو چھپانا نہیں چاہتا اور یہ کہتا ہے کہ بھائی چھٹے میں پیتا ہوں, کھلا کھلا پیتا ہوں, مجھے کوئی اگر کوئی سر پیچھے کہے کہ وہ آدمی شراب پیتا ہے تو یہ کوئی غیبت نہیں, یہ جائز. لیکن اگر ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے یا ایک برائی کے اندر موجود ہے لیکن اس کو برائی سمجھتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی وہ برائی دوسروں کے سامنے آئے, تو اس صورت میں اگر آپ اس کی برائی کریں گے تو یہ غیبت ہوگی اور نہ جائے گا حرام. ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالوقات یہ کہتے ہیں لوگ کہ صاحب یہ کیا ہے, میں جو اس کی بات کہہ رہا ہوں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کہو تو اس کے منہ پہ کہہ دوں, یعنی اس کو ایک جسٹیفیکیشن بناتے ہیں اس بات کی کہ میں جو غیبت کر رہا ہوں یا فکر میں غیبت نہیں, میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. تو اگر سامنے کہہ سکتے ہو تو یا نہ کہہ سکتے ہو, دونوں صورت میں غیبت, اگر وہ تو ناپسند کرتا ہے اور یہ غیبت کرنا ہر صورت میں حرام ہے, اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے مراد ہے اور ایسا قطعی حرام ہے کہ قرآن نے سورہ حجرات میں اس کی سخت اس کے اوپر وعید بیان فرمائی. اور ایک مرتبہ ایک واقعہ یاد آ گیا, سنجار بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑا ظالم حکمران مشہور ہے لوگوں میں, اور واقعتا اس نے بہت سے علماء کو بہت سے نیک لوگوں کو قتل بھی کیا. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی, اس میں کسی شخص نے حجاج ابن یوسف کو برا کہنا شروع کر دیا, تو وہ تو ایسا غالی میں چادر ہے اپنانا. تو حضرت عبداللہ عمر نے فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ بات کہ وہ ظالم ہے یا جابر ہے, یہ اس جگہ کو کہنا درست ہے جہاں کسی شخص کو اس کی برائی سے بچانا مقصود ہو, لیکن محض تفریح تباہ کے طور پر اس کی برائی کا بیان کرنا یہ جائز نہیں, یہ بھی بتائیے. لہٰذا یہ بس سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف ظالم ہے تو اس کی غیبت حلال ہوگی, جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے ان خونوں کا بدلہ لے گا جو اس کی گردن پر ہیں, اسی طرح تم سے اس غیبت کا بدلہ لے گا جو تم اس کے خلاف کرتے. تو آپ کتنا ہی آدمی برا ہو لیکن بلا وجہ اس کی برائی بیان کرنا درست نہیں. ہاں کسی شخص کے بارے میں خیال ہے کہ یہ کہیں اس کا نشانہ نہ بن جائے, اس کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, نقصان سے بچانے کے لیے کسی کو کہہ رہے کہ بھائی دیکھو ذرا خیال کیا رہنا, یہ آدمی جو ہے اس سے ذرا ہوتا رہنا, تو یہ غیبت نہیں. اس وقت اگر کوئی برائی بیان کرے, کوئی رشتہ مانگی رشتہ لے کر آیا ہے اور کوئی دوسرا آدمی مشورہ کرا ہے, کوئی پناہ کا رشتہ آیا تمہارے خیال میں یہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے بتاؤ, وہ کیسا آدمی تمہارے خیال سے, اس وقت میں اس کی صحیح کیفیت جو آپ نے علم میں ہے وہ بتا دینا, یہ غیبت نہیں, تاکہ دوسرے آدمی کو نقصان سے بچایا جائے. تو دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی برائی اگر بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں. لیکن اس کے علاوہ میں تفریح تباہ کے طور پر مجلس آرائی کے طور پر یہ کرنا, یہ غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے. اس سے اندازہ کر لیجیے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے کس طرح غیبت سے بھرپور رہتی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دلوں میں کشیدگیاں ہیں, دلوں میں نفرتیں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے, اور مسلمانوں میں چاہ اتباع ختم ہوا ہے. تو اس غیبت سے اہتمام کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانی اور اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس غیبت سے بچنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کا اس کے پیچھے ذکر کرنا ہی ہو, پیچھے ذکر ہی نہ, کیونکہ اگر اچھائی بھی ذکر کر رہے ہو کسی کی تو شیطان اس میں راہ مار دیتا ہے کہ بھائی آدمی بڑا بہت نیک آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن یہ بات وہ لیکن سے وہ لوگ فوراً اس کا بدل جاتا ہے. تو یہ لیکن اس کو گفتگو کو موڑ کر غیبت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اپنی حد تک کوشش پوری اس بات کی کرو کہ دوسرے آدمی کا پیچھے ذکر بھی نہ ہو, اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کرو. اور جیسے میں نے آج کیا کہ حقوق العباد بھی ہے, لہذا اس کا حکم یہ ہے ذرا سمجھ لیں کہ غیبت اگر کسی شخص کی گئی ہے اس کے پیچھے, اگر اس کو علم ہو گیا نے مرنے سے انتقال سے پہلے اپنے سارے تعلقات والوں کو خط لکھا کہ بھائی پتہ نہیں مجھ سے کسی وقت, حالانکہ میں کوشش کرتا رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ دیکھیے اب تلسی ہوئی ہو, تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر, تو یہ سب سے معافی مانگ. تو یہ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ہماری مسجدیں غیبتوں سے بھر گئی, کوئی مسجد مشکل سے خالی ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی غیبت نہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے نفرتیں حسد عداوت خدا جانے کیا کیا بناؤ ہے مبتلا ہے. تو اس کا اہتمام کر کے اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ بھائی یہ زندگی تو پتہ نہیں کب کس وقت ختم ہو جائے, کس آن ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, دوسرے لوگوں کی جو حقوق ادا کرنا ہے, اس کی فکر ہم مسلمان کو چاہیے. چند مسائل میں نے غیبت سے متعلق اس سے عرض کر دیا کہ اس میں عام طور سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس گناہ سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813